اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قبائل اور قومیں اس غرض سے بنائیں کہ تا اس جسمانی تمدن کا ایک نظام قائم ہو اور بعض کے بعض سے رشتے اور تعلقات ہو کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون ہو جاویں، اسی غرض سے اس نے سلسلہ نبوت اور امامت قائم کیا ہے کہ تا امت محمدیہ میں روحانی تعلقات پیدا ہو جائیں اور بعض کے شفیع ہوں۔ اب ایک ضروری سوال یہ ہے کہ امام الزمان کس کو کہتے ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کو دوسرے ملہموں اور خواب بینوں اور اہل کشف پر ترجیح کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام الزمان اس شخص کا نام ہے کہ جس شخص کی روحانی تربیت کا خدا تعالیٰ متولی ہو کر اس کی فطرت میں ایک ایسی امامت کی روشنی رکھ دیتا ہے کہ وہ سارے جہان کی معقولیوں اور فلسفیوں سے ہر ایک رنگ میں مباحثہ کر کے ان کو مغلوب کر لیتا ہے۔ وہ ہر ایک قسم کے دقیق در دقیق اعتراضات کا خدا سے قوت پا کر ایسی عمدگی سے جواب دیتا ہے کہ آخر ماننا پڑتا ہے کہ اس کی فطرت دنیا کی اصلاح کا پورا سامان لے کر اس مسافر خانے میں آئی ہے، اس لیے اس کو کسی دشمن کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ وہ روحانی طور پر محمدی فوجوں کا سپہ سالار ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دین کی دوبارہ فتح کرے، اور وہ تمام لوگ جو اس کے جھنڈے کے نیچے آتے ہیں ان کو بھی اعلیٰ درجے کے قوا بخشے جاتے ہیں، اور وہ تمام شرائط جو اصلاح کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور وہ تمام علوم جو اعتراضات کے اٹھانے اور اسلامی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ اور بئیں ہما چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو دنیا کے بے ادبوں اور بد زبانوں سے بھی مقابلہ پڑے گا، اس لیے اخلاقی قوت بھی اعلیٰ درجے کی اس کو عطا کی جاتی ہے، اور بنی نو کی سچی ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور اخلاقی قوت سے یہ مراد نہیں کہ ہر جگہ وہ خواہ نخواہ نرمی کرتا ہے، کیونکہ یہ تو اخلاقی حکمت کے اصول کے برخلاف ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تنگ ظرف آدمی دشمن اور بے ادب کی باتوں سے جل کر اور کباب ہو کر جلد مزاج میں تغیر پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے چہرے پر اس عذاب علیم کے جس کا نام غضب ہے نہایت مکروہ طور پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور طیش اور اشتعال کی باتیں بے اختیار اور بے محل منہ سے نکلتی جاتی ہیں، یہ حالت اہل اخلاق میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وقت اور محل کی مصلحت سے کبھی معالجے کے طور پر سخت لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس استعمال کے وقت نہ ان کا دل جلتا، نہ طیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، نہ منہ پر جھاگ آتی ہے۔ ہاں، کبھی بناوٹی غصہ روب دکھلانے کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں، اور دل آرام اور انبساط اور سرور میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق میں استعمال کیے ہیں، جیسا کہ سور، کتے، بے ایمان، بدکار وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے، کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھلاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں۔ بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری رہتے تھے، یہ غصے کے جوش اور مجنونانہ طیش سے نہیں نکلتے تھے، بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپاں کیے جاتے تھے۔ غرض اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کے لیے لازمی ہے، اور اگر کوئی سخت لفظ سوختہ مزاجی اور مجنونانہ طیش سے نہ ہو اور عین محل پر چسپاں اور اندر ضرورت ہو، تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بناتا ہے، ان کی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے، اور جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کریمہ آتا کل شئن خلقہ طہٰ آیت 51 ہر ایک چرند اور پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اس کو کام لینا پڑے گا۔ اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازلی علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا، منصب امامت کے مناسب حال کئی روحانی ملکے پہلے سے رکھے جاتے ہیں، اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا جاتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نو کے فائدے اور فیض رسانی کے لیے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول، قوت اخلاق۔ چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہو اور درست بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہو سکے، اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنا ادنا بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت انک لعلی خلق عظیم، ارقلم آیت 5 کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ دوم، قوت امامت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام امام رکھا گیا ہے، یعنی نیک باتوں اور نیک اعمال اور تمام الہی معارف اور محبت الہی میں آگے بڑھنے کا شوق، یعنی روح اس کی کسی نقصان کو پسند نہ کرے اور کسی حالت ناقصہ پر راضی نہ ہو اور اس بات سے اس کو درد پہنچے اور دکھ میں پڑے کہ وہ ترقی سے روکا جاوے۔ یہ ایک فطرتی قوت ہے جو امام میں ہوتی ہے، اور اگر یہ اتفاق بھی پیش نہ آوے کہ لوگ اس کے علوم اور معارف کی پیروی کریں اور اس کے نور کے پیچھے چلیں، تب بھی وہ بلحاظ اپنی فطرتی قوت کے امام ہے۔ غرض یہ دقیق معرفت یاد رکھنے کے لائق ہے کہ امامت ایک قوت ہے کہ اس شخص کے جوہر فطرت میں رکھی جاتی ہے جو اس کام کے لیے ارادہ الہی میں ہوتا ہے۔ اور اگر امامت کے لفظ کا ترجمہ کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قوت پیش روی۔ غرض یہ کوئی عارضی منصب نہیں جو پیچھے سے لگ جاتا ہے، بلکہ جس طرح دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور سمجھنے کی قوت ہوتی ہے، اسی طرح یہ آگے بڑھنے اور الہی امور میں سب سے اول درجے پر رہنے کی قوت ہے، اور انہی معنوں کی طرف امامت کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ تیسری قوت بسطت فی العلم ہے جو امامت کے لیے ضروری اور اس کا خاصہ لازمی ہے، کیونکہ امامت کا مفہوم تمام حقائق اور معارف اور لوازم محبت اور صدق اور وفا میں آگے بڑھنے کو چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے تمام دوسرے قوا کو اسی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور رب زدنی علما، طٰہٰ 115 کی دعا میں ہر دم مشغول رہتا ہے، اور پہلے سے اس کے مدارک اور حواس ان امور کے لیے جوہر قابل ہوتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے علوم الہیہ میں اس کو بسطت عنایت کی جاتی ہے، اور اس کے زمانے میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوتا جو قرآنی معارف کے جاننے اور کمالات افاضہ اور اتمام حجت میں اس کے برابر ہو۔ اس کی رائے صائب دوسروں کے علوم کی تصحیح کرتی ہے، اور اگر دینی حقائق کے بیان میں کسی کی رائے اس کی رائے کے مخالف ہو تو حق اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ علوم حق کے جاننے میں نور فراست اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ نور ان چمکتی ہوئی شعاؤں کے ساتھ دوسروں کو نہیں دیا جاتا۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، بس جس طرح مرغی انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے لے کر ان کو بچے بناتی ہے اور پھر بچوں کو پروں کے نیچے رکھ کر اپنے جوہر ان کے اندر پہنچا دیتی ہے، اسی طرح یہ شخص اپنے علوم روحانیہ سے صحبت یابوں کو علمی رنگ سے رنگین کرتا رہتا ہے اور یقین اور معرفت میں بڑھاتا جاتا ہے۔ مگر دوسرے ملہموں اور زاہدوں کے لیے اس قسم کی بسطت علمی ضروری نہیں، کیونکہ نوئے انسان کی تربیت علمی ان کے سپرد نہیں کی جاتی، اور ایسے زاہدوں اور خواب بینوں میں اگر کچھ نقصان علم اور جہالت باقی ہے تو چنداں جائے اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کسی کشتی کے ملاح نہیں ہیں بلکہ خود ملاح کے محتاج ہیں۔ ہاں، ان کو ان فضولیوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اس روحانی ملاح کی کچھ حاجت نہیں رکھتے، ہم خود ایسے اور ایسے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کو حاجت ہے جیسا کہ عورت کو مرد کی حاجت ہے۔ خدا نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، بس جو شخص امامت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اگر وہ ایسا دعویٰ زبان پر لائے گا تو وہ لوگوں سے اسی طرح اپنی ہنسی کرائے گا جیسا کہ ایک نادان ولی نے بادشاہ کے روبرو ہنسی کرائی تھی۔ اور قصہ یوں ہے کہ کسی شہر میں ایک زاہد تھا جو نیک بخت اور متقی تو تھا مگر علم سے بے بہرا تھا، اور بادشاہ کو اس پر اعتقاد تھا، اور وزیر بوجہ اس کی بے علمی کے اس کا معتقد نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وزیر اور بادشاہ دونوں اس کے ملنے کے لیے گئے، اور اس نے محض فضولی کی راہ سے اسلامی تاریخ میں دخل دے کر بادشاہ کو کہا کہ اسکندر رومی بھی اس امت میں بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ تب وزیر کو نکتہ چینی کا موقع ملا اور فی الفور کہنے لگا کہ دیکھیے حضور، فقیر صاحب کو علاوہ کمالات ولایت کے تاریخ دانی میں بھی بہت کچھ دخل ہے۔ سو امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، طبابت کی روح سے بھی، حیات کی روح سے بھی، طبی کی روح سے بھی، جغرافیے کی روح سے بھی، اور کتب مسلمہ اسلام کے روح سے بھی، اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی، اور امام الزمان حامی بیضۂ اسلام کہلاتا ہے، اور اس باغ کا خدا تعالیٰ کی طرف سے باغبان ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس پر فرض ہوتا ہے کہ ہر ایک اعتراض کو دور کرے اور ہر ایک معترض کا منہ بند کر دے، اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے کہ نہ صرف اعتراضات دور کرے بلکہ اسلام کی خوبی اور خوبصورتی بھی دنیا پر ظاہر کر دے۔ بس ایسا شخص نہایت قابل تعظیم اور کبریت احمر کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے اسلام کی زندگی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ اسلام کا فخر اور تمام بندوں پر خدا تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اس سے جدائی اختیار کرے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادے اور اذن سے اسلام کی عزت کا مربی اور تمام مسلمانوں کا ہمدرد اور کمالات دینیہ پر دائرے کی طرح محیط ہوتا ہے۔ ہر ایک اسلام اور کفر کی کشتی گاہ میں وہی کام آتا ہے، اور اس کے انفاس طیبہ کفر کش ہوتے ہیں، وہ بطور کل کے اور باقی سب اس کے جز ہوتے ہیں۔ اوچو کل و تو جزی نئے کلی، تو ہلاکستی اگر میں بگسلی۔ وہ کل ہے اور تم کل نہیں جز ہو، اگر تم اس سے پہلو تہی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔